اور اب سیرت ختمی مرتبت میں اس واقعے کا بیان شروع ہو رہا ہے جو اس خصوصیت کی بنا پر کہ ایک ہی زمانے میں رہنے والے دو اہل کتاب مذاہب میں آپس کا فرق سبب بنا کہ پیغمبر کی سیرت میں ہمیں ان دونوں کے بارے میں الگ الگ قسم کا رد عمل نظر آیا. یہ ثبوت ہے اس بات کا کہ معصومین کے طریقہ کار میں کبھی تبدیلی نہیں ہوتی، بلکہ سامنے والے کا جو طریقہ کار ہوگا اس کے مطابق اس کو جواب دیا جائے گا. جسے اقبال نے کربلا کے حوالے سے اس طرح بیان کیا، یہ حقیقت ابدی ہے مقام شبیری، بدلتے رہتے ہیں انداز کوفی و شامی. پیغمبر معصوم اول سے لے کے ہمارے زمانے کا امام چودھویں معصوم پر معصومین کے طریقہ کار میں کہیں پہ کوئی تبدیلی نہیں. اہل کتاب یہودی بھی ہیں، اہل کتاب عیسائی بھی ہیں. یہودی اپنی شرارت سے باز نہیں آتے اور ہر جگہ پر کسی نہ کسی طرح اسلام کے خلاف چھپ کر سازشیں کرتے رہتے ہیں. چنانچہ بار بار نظر انداز کرنے کے بعد ان کے خلاف خیبر جیسا جہاد کرنا پڑتا ہے. عیسائی جو کم از کم اس زمانے تک اپنی فطرت میں اتنے شریر نہیں تھے، اگرچہ تھے لیکن اتنے شریر نہیں تھے، اس لیے مباہلے کے میدان میں اختتام اس انداز سے ہوا کہ عیسائیوں کی ایک بڑی تعداد اسلام کی سچائی کا پیغام لے کے گئی، اور جنہوں نے اسلام کی سچائی کو نہیں بھی مانا نہ ان کے خلاف کوئی تلوار اٹھائی گئی، نہ انہیں ان کے علاقے سے جلا وطن کیا گیا، اور نہ ہی ان پر اپنے مذہب کی کوئی پابندی لگائی گئی. مباحلہ تاریخ اسلام کا ایک انتہائی اہم واقعہ، لیکن یہ قابل افسوس بات ہے کہ تمام علماء اسلام نے اس اہم ترین واقعے کو وہ اہمیت نہیں دی اور بہت ہی اختصار کے ساتھ اس واقعہ مباحلہ کو لکھا. جنہوں نے لکھنے کی زحمت گوارا کی، اب شبلی نعمانی پیغمبر اسلام کی اتنی عظیم الشان سیرت لکھنے کا بیڑا اٹھاتے ہیں اور اپنی ساری زندگی کا ماحصل سیرت النبی کو قرار دیتے ہیں. غالباً ایک ڈیڑھ صفحے کے اندر یا اس سے بھی کم میں اس پورے واقعے کو سمیٹ کے رکھ دیا، اور بہت ہی اختصار کے ساتھ کہ یمن کی طرف عیسائیوں کی ایک بستی اور وہاں سے کچھ عیسائی مدینے میں حقیقت اسلام معلوم کرنے آتے ہیں، اور آخر یہ طے پاتا ہے کہ ایک دن مباحلہ کیا جائے اور اللہ کے رسول حسنین کو اور فاطمہ کو لے کے میدان مباحلہ میں جاتے ہیں، اور وہ عیسائی پلٹ کے واپس نہیں آتے ہیں، ایک صلح نامے پہ دستخط ہو گئے. اور اتنا بیان کرنے کے بعد نیچے حاشیے میں لکھتے ہیں کہ بعض روایات سے ظاہر ہے کہ اس واقعے میں علی بھی موجود تھے، اصل متن میں تو مولا کا نام غائب کر دیا گیا. یہ حال ہے اس کتاب کا جو اردو زبان میں رسول کی سیرت کے حوالے سے سب سے بڑی، سب سے اہم، سب سے جامع اور سب سے مکمل کتاب قرار دی گئی. تو اب اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ جب سب سے بڑی اور سب سے اہم کتاب کی یہ حالت تو باقی کتابوں میں کیا کچھ نہ ہوگا. لیکن یہ ضرور کہ واقعہ اتنا طے شدہ، اتنا ثابت کہ مطلقہ انکار کی ہمت کسی میں نہیں، حتیٰ یہ کہ واقعہ غدیر خم کا انکار کیا گیا، یعنی دو انداز اختیار کیے گئے غدیر خم. بعض نے واقعے کو مانا لفظ مولا کی کوئی تعبیر کر، لیکن ایک ایسا بھی گروہ ہے آج جنہوں نے اس واقعے کا انکار کر دیا. مباحلے کا واقعہ سب نے تسلیم ضرور کیا، چاہے دو لائنوں میں لکھ کر اور چاہے دو صفحے میں لکھ کر، اور اس کے اہم ترین حوالے گزشتہ تقریر میں آ چکے ہیں کہ تفاسیر کو دیکھ لیجیے تو ہر دور کے علماء اور مفسرین جن کا تعلق شیعہ مکتب فکر سے نہیں، چاہے وہ متقدمین کا زمانہ ہو، چاہے وہ متوسطین کا زمانہ ہو، چاہے وہ متاخرین کا، جہاں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 59 سے آیت نمبر 62 کی تصویر آئی، واقعے کا اشارتن سے ذکر کرنے پہ مجبور ہوئے ہیں. اہم حوالوں میں طبری کی تصویر، تاریخ طبری الگ چیز ہے لیکن تصویر طبری، فخر الدین رازی کی تصویر کبیر، تصویر بیضاوی اور تصویر کشاف، قاضی بیضاوی اور علامہ زمخشری. کون پڑھا لکھا انسان ایسا جو ان دو تفاسیر کے نام سے آج تک محروم رہا. دور آخر علامہ طنطاوی کی تصویر جواہر اور آلوسی کی تصویر روح المعانی، کہ اگرچہ اس تفسیر میں شروع سے آخر تک جگہ جگہ شیعہ مذہب کا مذاق اڑایا گیا لیکن بہرحال واقعے کو لکھنے پہ مجبور ہوئے. اور اسی طریقے سے احادیث کی کتاب میں دیکھیے تو صحیح مسلم کی جلد 7 اور پھر حاکم کی وہ کتاب مستدرک جس کے اندر انہوں نے وہ تمام حدیثیں لکھی ہیں کہ جو بخاری اور مسلم سے رہ گئیں، اور ساتھ ساتھ یہ لکھا کہ یہ حدیث جو رہ گئی یہ کس کتاب کے اصولوں کے مطابق، یعنی صحیح بخاری کے مؤلف نے شروع اپنے چند اصول بیان کیے کہ میں نے پیغمبر اسلام کی 100,000 حدیثوں میں سے 4,000 حدیثوں کو لیا اور 96,000 حدیثوں کو چھوڑ دیا، اس لیے کہ میں فقط اس حدیث کو لیتا ہوں جس کے یہ اصول ہیں. تو وہ اصول جو نقل کیے حاکم مستدرک میں اس حدیث کو لکھ کے یہ کہا کہ یہ بخاری کے اصولوں کے مطابق والی حدیث. اسی طریقے سے مسند احمد ابن حنبل فقہ حنبلی احادیث کا اہم ترین ذخیرہ، اور اس کے بعد حافظ ابن حجر عسقلانی کی شورہ آفاق کتاب الاصابہ فی تمیز الصحابہ، اور سیرت رسول کی دیگر تمام کتابیں، ابو نعیم اصفہانی کی دلائل النبوہ خاصی مشہور کتابوں میں سے ایک، واحدی نیشاپوری کی اسباب النزول یا اسباب نزول القرآن، اسی طرح فقہ مالکی کے مشہور عالم ابن سباق مالکی کی کتاب الفصول المهمہ، اور علامہ قرطبی کی کتاب الجامع اصول احکام القرآن، اور اس کے علاوہ بھی ایک طویل سلسلہ ہے حوالوں کا. اور ہندوستان و پاکستان بالکل دور اول کی کتابوں شاہ عبدالحق محدث دہلوی مدارج النبوہ کے اس پورے واقعے کو اپنی تمام تفصیلات کے ساتھ نقل کیا، تو واقعاً اسے پڑھنے میں لطف بھی آتا، اور اس کا اور شبلی کی سیرت النبی کا تضاد اور کنٹراسٹ ہمارے سامنے ابھر کے آتا. اور بھی حدیث مباہلہ کے حوالے چنان، اگر کسی کو فقط حوالوں پہ کام کرنا تو اردو زبان میں اس کے اعتبار سے بہترین کتاب مرحوم آغا سلطان مرزا کی البلاغ المبین کی جلد اول، جو در حقیقت ایک ریفرنس بک، معصومین کی جتنی مشہور حدیثیں نہیں، فضائل مولا کائنات کی جتنی مشہور حدیثیں، ان حدیثوں کے فقط حوالے اس میں نقل ہیں. یہ میں نے اس لیے کہا کہ آج بھی ایک سوال میرے پاس آیا یہاں کے موضوع سے ہٹ کر، اور ویسے بھی لوگ پوچھتے رہتے کہ ہماری بحث ہو گئی، یہ بتائیے کہ انا والی من نور واحد کس کتاب میں لکھا، یہ بتائیے کہ پیغمبر نے حدیث تشبیہ یعنی تو مجھ سے ایسا ہی ہے، انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، یہ کس کتاب میں لکھا. تو ایک کتاب اگر آپ خرید لیں البلاغ المبین، مولا کے فضائل کی جتنی حدیثیں، حدیثوں پر بحث نہیں فقط اس کے ریفرنسز، یہ 18 کتاب، یہ 20 کتاب، یہ 40 کتاب، یہ 50 کتاب. اور اس کے بعد اس البلاغ المبین کے آخر ایک ضمیمہ بھی ڈال دیا گیا کہ یہ بھی بعض اوقات ہوتا ہے کہ دشمن جب دشمنی میں آ جائے، جیسے ابھی ابھی آپ ایک حدیث سنیں گے مباہلہ سے ریلیٹڈ، تو وہ بعض اوقات کتابوں کو نہیں مانتا، ہم اس کتاب کو نہیں مانتے، یہ ہماری کتاب ہی نہیں. تو حوالے دینے کے بعد آخر میں ایک ضمیمہ بھی اس کتاب میں شامل کر دیا گیا کہ ہر کتاب کی اہمیت، انکار کرنے والے کبھی تاریخ طبری کا انکار کر دیتے ہیں، انکار کرنے والے کبھی مسند احمد ابن حنبل کا انکار کر دیتے ہیں، تو ان کتابوں کی اپنی اہمیت. خیر یہ تو ضمنی بات آ گئی، لیکن چونکہ سیرت رسول جہاں کہیں ایسا واقعہ بیان ہوتا جو ہمارے عقیدے کے کسی اہم پہلو کو واضح کر رہا، تو چاہے خشک ہو جائے تقریب کچھ دیر, وہ حوالوں پر بھی میری بحث ہوتی ہے کہ یہ کس کس کتاب میں ہے. اب آئیے حوالوں سے ہم آگے بڑھیں, اور عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اتنا مختصر واقعہ لکھ دیا گیا, لیکن ہمارے علماء اس واقعے کی تفصیلات کو نقل کیا, لیکن ہمارے علماء میں ابن طاووس نے جس تفصیل کے ساتھ اس واقعے کو نقل کیا علامہ شیبانی کی کتاب المباہلہ سے, یہ اسی عنوان پر ایک کتاب لکھی گئی البتہ بہت شروع کی کتاب, اور دوسرے اعمال ذی الحج کے مہینے میں واقعہ مباہلہ پیش آیا, تو اعمال ذی الحج نامی کتاب اس میں بھی یہ پوری تفصیل. اس سے لے کر سید ابن طاووس علیہ الرحمہ, البتہ رضی الدین, سید رضی الدین ابن طاووس علیہ الرحمہ اس واقعہ مباہلہ اپنی تمام تر تفصیلات کے ساتھ لکھا, لیکن وہ تفصیلات اس ممبر سے بیان کرنا مناسب نہیں. وجہ یہ ہے کہ اس کے شروع بڑی لمبی لمبی تقریریں, اور ممبر سے اگر تقریریں نقل کی جائیں تو آپ کے لیے اصل واقعے سے بھی شاید وہ دلچسپی ختم ہو جائے. جن کو پڑھنا وہ ابن طاووس کی کتاب اقبال کو ڈھونڈے, یا شاید علامہ مجلسی نے حیات القلوب میں وہ ساری تقریریں نقل کی, اس کا خلاصہ میں پیش کروں گا, لیکن یہ خلاصہ اس عام حالات اور واقعات سے زیادہ جو عموماً شیعہ کتابوں میں بھی مباہلے کے حوالے سے آیا. مباہلے کا جب اتنا تعارف ہو گیا تو یہ دو اور باتیں بیان کر دی جائیں, اور پھر ہم نفس سے موضوع پہ آتے ہیں. مباہلہ ہے کیا چیز؟ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 61, قرآن کریم سورہ بقرہ کے فوراً بعد سورہ آل عمران جو نمبر کے اعتبار سے تیسرا سورہ, اور اس میں آیتیں 200 ہیں, لیکن اس کی آیتیں جو کہ بڑی بڑی, اس لیے 200 آیتوں کے باوجود یہ سورہ بقرہ کے بعد ہی مانا جائے گا. اگرچہ سورہ شعرا کی 226 آیتیں, لیکن وہ آیتیں اتنی چھوٹی کہ اگر ضخامت کے اعتبار سے دیکھیں تو وہ آل عمران کا آدھا رہ جاتا. آل عمران کا سورہ 200 آیتوں میں سے, جیسا کہ مرحوم علامہ طباطبائی نے تفسیر المیزان میں حوالہ دیا کہ 80 سے زیادہ آیتیں فقط مباہلے کے واقعے کے ذیل میں نازل ہوئیں. 200 آیتوں کا سورہ آل عمران اور اس کی 80 سے زیادہ آیتیں, اور بہت ہی مشہور آیتیں, یعنی تقریباً یہ سمجھ لیں کہ یہ سورہ آل عمران 40% مقام مباہلہ میں نازل ہو رہا, یعنی عیسائیوں کے مختلف اعتراضات. اگرچہ قرآن کا طریقہ کار یہ کہ وہ کبھی یہ نقل نہیں کرتا ہے کہ یہ اعتراض کون کر رہا, لیکن عموماً تذکرہ اسی طرح آتا کہ وہ انسانوں میں سے جو جھگڑا کر رہا, تمہارے پاس آنے والوں میں سے جس نے یہ بات کہی. لیکن اس کی 80 آیتیں آل عمران کی مباہلے کے بحث کے سلسلے میں نازل ہوئی, جو کہ عام طور پر فقط 3 آیتیں پڑھ دی جاتی ہیں سورہ آل عمران مباہلے سے متعلقہ. اس لیے پہلے تو یہ بات یاد دلانا ضروری سمجھا گیا کہ آل عمران کے سورہ کی 80 آیتیں, اور بہت ہی دلچسپ آیتیں بھی, وہ اس واقعہ مباہلہ کے ضمن میں نازل, یعنی جب علماء نجران مدینے پہنچتے اور ان کے اور پیغمبر کے درمیان بحث و مباحثے کا آغاز ہوتا, تو آیتوں پر آیتیں یہاں تک کہ علماء نے لکھا کہ کسی ایک خاص واقعے کے بارے میں اتنی آیتیں بجز مباہلہ کے اور کبھی نازل نہیں ہوئی. اب لیکن یہ لفظ مباہلہ یہ انہی 80 آیتوں میں آل عمران کی آیت نمبر 61 میں استعمال ہوا, یہ لفظ مباہلہ. فَقُلْ تَعَالَوْ نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ. یہ نبتہل اور مباہلہ عربی کے اعتبار سے یہ ایک ہی چیز. تو دو چھوٹی چھوٹی باتوں کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرا کر اصل واقعے پر آؤں. پہلا مسئلہ کہ مباہلہ کہتے کسے, یہ چیز کیا؟ اسلام میں لفظ صلاۃ یعنی نماز, اس کی تفصیل آئی کہ نماز کس چیز کا نام. اسلام میں لفظ صوم یعنی روزہ, تفصیل آئی کہ یہ کہتے کسے. اسلام میں نذر یعنی منت, تفصیل آئی کہ نظر کا طریقہ کار کیا. تو یہ مباہلہ ہے کیا؟ مباہلہ عربی زبان کا لفظ. اور جس طرح نماز اور روزہ، حج اور زکات، خمس اور جہاد، ان کے الفاظ عربی ڈکشنری میں اس کے معنی کچھ اور، لیکن اسلام نے ان الفاظ کو لے کر ایک مخصوص عبادت کو بنا دیا. لفظ صلات کے عربی میں معنی ہے دعا، چاہے کوئی سی دعا کہیں پر کسی بھی حالت میں پڑھی جائے. اور آج تک آغا خانی فرقہ اسی مشابہت لفظی سے فائدہ اٹھا کر واجبات کا انکار بھی کرتا ہے اور انکار نہیں بھی کرتا. صلات اپنی دعا کو قرار دے کر وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اقیم الصلات کی پابندی بھی کر دی اور اس نماز سے بھی اپنے آپ کو بچا کے لے جاتے ہیں. حج عربی زبان میں اس کے معنی ہے ارادہ کرنا، کہیں بھی جانے کا ارادہ کرنا. لیکن اب اسلام میں مخصوص خانہ خدا کی زیارت کا ارادہ شرائط کے ساتھ، مگر آج ڈکشنری کھول کر حج کے معنی بتا دیے جاتے ہیں. مباہلہ عربی زبان میں ایک لفظ ہے بحل، چھوٹی ہے کے ساتھ، اس کا ترجمہ ہے کسی کو رہا کر دینا، آزاد کر دینا، کسی کو اس کی حالت پر چھوڑ دینا. یہ ہے لفظ بحل. اس کے اچھے معنی بھی ہیں، اس کے برے معنی بھی ہیں. چنانچہ عرب اس جانور کے جس کے تھنوں میں دودھ، لیکن وہ اس دودھ کو خود استعمال نہیں کرنا چاہتے، ورنہ جو لوگ جانور کے تھنوں سے دودھ اپنے ذاتی مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں وہ تھنوں کو باندھ دیتے ہیں تاکہ جانور کا بچہ اپنی ماں کے اس دودھ کو اپنی غذا سمجھ کے استعمال نہ کرے. عربی میں کہا جاتا ہے باہل، وہ جانور جس کو آزاد چھوڑ دیا گیا، وہ اس کا جو دودھ ہے اسے وہ ہمیں نہیں لینا، اس کا بچہ پینا چاہے تو پی سکتا. باہل آزاد کر دینا، رہا کر دینا، چھوڑ دینا. دعا میں کبھی یہ لفظ آتا ہے ابتحال، یعنی اپنے آپ کو خدا کے حوالے کر دینا، اپنے آپ کو باقی سب سے کاٹ دینا، اب ہم سب سے آزاد ہوں، نہ کسی حکومت کا خوف، نہ رشتہ دار کا خوف، نہ گھر والے کا خوف، اللہ کے حوالے. اور کبھی یہ لفظ بحل الٹے معنی بھی دیتا کہ اللہ اگر کسی بندے کو چھوڑ دے کہ جاؤ تمہارا مجھ سے کوئی تعلق نہیں، نہ میں تم پر نظر توجہ ڈالوں گا، نہ تمہارے معاملات میں مداخلت کروں گا، تم جانو اور تمہاری قسمت. اس سے زیادہ کم بخت، یعنی اس سے زیادہ بد نصیب، اس سے زیادہ بد قسمت کوئی انسان ہی نہیں ہو سکتا جس سے خدا نے اپنی نظر توجہ ہٹا لی. ہر ایک کے قید سے آزاد ہونا یہ انسان کا شرف، مگر خدا کا غلام ہونا یہ انسان کا شرف بنتا. تو اب اگر خدا ہی کسی کو چھوڑ دے، جاؤ تم جانو اور تمہارا کام، تو اس سے زیادہ بد نصیب، اس سے زیادہ بخت میں کمی رکھنے والا کوئی انسان نہیں. لیکن یہ تو تھے اس لفظ کے ڈکشنری کے معنی. اب شریعت اور اسلام میں لفظ مباہلہ اس کے معنی بن گئے کہ حق اور باطل کا فیصلہ کرنے کے لیے دو آدمی ہو کسی کھلی جگہ میں کھڑا ہو کر خدا سے یہ دعا مانگنا کہ اے خدا اگر ہم جھوٹ کہہ رہے ہیں تو تو اپنی لعنت ہم پہ نازل کر اور اپنا عذاب ہم پر بھیج، اور اگر سامنے والا جھوٹ کہہ رہا تو اے خدا تو اپنا عذاب اور اپنی لعنت اس سامنے والے پر بھیج. اب اسلام حج ہر ارادے کا نام نہیں رہا، ایک مخصوص ارادہ ہو گئے. اسلام میں اب نظر ہر عہد اور وعدے کا نام نہیں رہا، ایک صیغے کے ساتھ اللہ کا نام لے کر ایک مخصوص عہد اور وعدہ کرنا. اسی طرح مباہلہ، اب اسلام ہر آزادی کا نام نہیں رہا بلکہ خاص طریقے سے میدان میں کھڑے ہو کر فریقین کا ایک دوسرے پر اس وقت لعنت کرنا جب معاملہ حق اور باطل کا ہو رہا ہو. یہ تو ہوا مباہلے کے لفظی معنی. اب یہاں پر ایک دوسری اور آخری ضمنی بحث اور اس کے بعد اصل موضوع، وہ یہ کہ قرآن کی آیت مباہلے کا حکم صرف ایک جگہ آیا. کہا جاتا ہے کہ قرآن میں 6,666 آیتیں، اگرچہ اس تعداد میں اختلاف ہے، لیکن کہا یہ جاتا کہ 6,500 آیتیں، پوری 6,500 آیتوں حکم مباہلہ صرف ایک جگہ آیا، اور وہ بھی رسول سے مخاطب ہو کر، اے رسول فنبتہ تم جا کے مباہلہ کرو، تم ان سے کہو کہ ہمیں مباہلہ کرنا. تو بحث یہ چھڑی علماء اسلام کہ کیا یہ مباہلہ فقط خصائص رسول، یعنی فقط رسول ہی کو یہ حق ہے کہ اگر کبھی حق پر باطل کا مارے گا کسی اور طریقے سے طے نہ ہو رہا تو لعنت کے ذریعے سے طے کیا جائے، یا اس کے اندر امت کو بھی یہ اختیار دیا گیا؟ ایک بحث کہ یہ حکم یا خصائص رسول میں سے، جیسے نماز شب کا واجب ہونا، جیسے چار سے زیادہ ایک وقت میں شادیاں کرنا، جیسے بغیر صیغہ نکاح کے پیغمبر کا کسی عورت سے شادی کر لینا، یہ پیغمبر کی خصوصیت، امت میں کسی کو اس کا اختیار نہیں، تو کیا مباہلہ؟ کیونکہ پورے کلام پروردگار میں لفظ مباہلہ صرف ایک جگہ آیا، اور جہاں پہ آیا ہے وہ رسول کا نام لے کے آیا ہے کہ رسول تمہیں مباہلہ کرنا، تو کیا صرف یہ حق رسالت کو حاصل، یا قیامت تک صاحبان ایمان کو ایسے مواقع پر مباہلے کا حق حاصل؟ اب یہ ایک بحث چھڑی، اور علماء اسلام اس سلسلے میں متذبذب، فیصلہ نہیں کر پا رہے، لیکن ہماری احادیث سے یہ ثابت کہ مباہلہ خاص حکم نہیں ہے بلکہ عام حکم، اور ہر شخص کو یہ اختیار حاصل کہ حق اور باطل کے مسئلے میں مباہلہ کر سکتا۔ دیکھیں، روپے پیسے کے لین دین میں نہیں، شوہر اور بیوی کے جھگڑے میں نہیں، جائیداد کے مسئلے میں نہیں، حق اور باطل کے مسئلے میں وہاں پہ یہ اختیار حاصل ہے کہ مباہلہ کر سکتے۔ چنانچہ بطور مثال عرض کر رہا ہوں، ہم نے حدیث کی سب سے پہلی کتاب اٹھائی اصول کافی، اصول کافی میں جہاں دوسری جلد دعا کا چیپٹر، تو وہاں باقاعدہ ایک عنوان ہے مباہلہ دعا کے حدیثوں، دعا بہت دلچسپ ٹاپک ہے اصول کافی، اور اتفاق یا خوش قسمتی اصول کافی کے جتنے حصے کا اردو ترجمہ ہو گیا، بعد میں رک گیا، مکمل نہ ہو سکا، اتنے حصے میں دعا کا حصہ شامل، بہت ہی دلچسپ حدیثیں ہیں، تو وہاں پورے باب کا نام ہے باب مباہلہ، جس کے اندر پانچ حدیثیں محمد ابن یعقوب کلینی مختلف معصومین کے حوالے سے نقل کی، اور اس کے علاوہ دیگر کتب احادیث، لیکن میں نے اس لیے کہا کہ یہ سب سے پہلی حدیث کی کتاب، حدیث نمبر 3241 3242 3243 3244 اور 3245 3241 3245 تک پانچ حدیثیں مباہلہ کے عنوان پہ آ رہی۔ کون سا مباہلہ؟ جو ہر مومن کو کرنے کا اختیار جب بات حق اور باطل کی ہو جائے، اور اس سلسلے کی دو حدیثیں سن لی، ذرا لطف بھی آئے گا اور مباہلے کا موضوع مکمل بھی ہوگا۔ ایک چیز واضح کر دی جائے، مباہلہ بنیادی طور پر دعا کا نام، دعا کا نام، اور دعا وہ عبادت کہ جس کے لیے دعا کمیل کے آخر میں بھی اعلان ہوا، وصلاح البقاء، مومن کا ہتھیار دعا، رونا، گرگرانا، خدا کی بارگاہ میں جا کر تضرع کرنا، اور بے شمار حدیثوں میں یہ آیا کہ دعا جو ہے ناممکن کام کو ممکن بناتی، دعا مومن کے لیے بہترین ہتھیار، چنانچہ صلاح المومن الدعا، یہ حدیث اسی اصول کافی میں مباہلہ سے پہلے والے چیپٹر میں، ترس المومن الدعا، یہ مولا کی حدیث، ترس عربی میں ڈھال کو کہتے ہیں، مومن کے سپر و ڈھال دعا، اور پھر اسی کے نیچے تیسری حدیث، جب پیغمبر نے کہا کہ الا اخبرکم صلاح الانبیاء، کیا میں تمہیں یہ خبر نہ دوں کہ انبیاء اپنا دفاع کس چیز سے کرتے تھے، اور لوگوں نے سوچا کہ شاید پیغمبر کسی خاص اور اسپیشل ہتھیار کا تذکرہ کریں گے، فرمایا ہوا دعا، وہ دعا مباہلہ خود ایک دعا، لیکن یہاں پر جو قرآن میں مباہلے کا لفظ آ رہا وہ اس کی ایک اور اہمیت کو واضح کر رہا، قرآن میں آیا ہے مباہلہ یہ، فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم، اے رسول، جب دلیلیں آ جانے کے بعد بھی اگر کوئی حجت اور بحث کرے، فمن حاجک فیہ، جب کوئی حجت کرے، بحث کرے، کٹ حجتی کرے، من بعد ما جاءک من العلم، جبکہ علم آ گیا، جب دلیل آ گئی، پھر بھی کوئی نہیں مانتا، تو اس وقت فقل تعالوا، آ کے کہو کہ ہم اور تم مباہلہ کریں، یعنی جو دعا کی عام فضیلت وہی یا عقیدے کی منزل پر بھی، دعا کہاں ہم کرتے، یعنی خاص موقع دعا کا، جب سارے راستے بند ہو گئے، جب کہیں سے مسئلہ حل ہونے کی کوئی گنجائش نہیں، کسی کی ماں، کسی کی بیوی، کسی کا شوہر، کسی کا بیٹا، کسی کی بیٹی بستر مرگ پر ہے، ڈاکٹروں نے بھی کہہ دیا کہ ہمارا کام ختم ہو گیا، ہم نہیں بچا سکتے، اب آپ دعا کریں، یہاں سارے دنیاوی ذرائع منقطع ہو جاتے ہیں، ہر جگہ آپ نے سر مار لیا، یہاں انٹرویو دیا، وہاں درخواست کی، وہاں سورس لگایا، کہیں سے کام نہیں بن رہا. لوگوں نے کہا اب تو دعا ہی پر اتفاق کریں گے، اور تو کوئی ذریعہ باقی ہی نہیں بچا. تو عام زندگی میں دعا ہر قدم پہ مانگنا، لیکن دعا کا اہم ترین موقع آتا ہے جب سارے راستے بند، جب سارے اسباب منقطع، جب دنیاوی اعتبار سے ہر طرف مایوسی ہو رہی، جب تقریباً یقین ہو گیا کہ اپنی کوششوں سے یہ کام ہم کر ہی نہیں سکتے، تب انسان کی دعا میں اضافہ بھی ہو جاتا، دل کی توجہ بھی بڑھ جاتی، گڑ گڑا کے بھی دعا مانگتا. اس وقت تک دعا میں زور نہیں ہوتا جب تک آپ کے دل میں غیر خدا کی امید تھی. آپ نے انٹرویو کے لیے درخواست دی اور ایک آدمی نے امید بھی دلائی کہ انشاءاللہ ہو گیا تمہارا کام، تو آپ پھر بھی مانگیں، لیکن اس دعا میں وہ للک نہیں ہوگی، وہ تڑپ نہیں ہوگی، وہ بے چینی نہیں ہوگی، وہ توجہ نہیں ہوگی جو اس دعا میں ہوگی کہ جب سب نے کہہ دیا کہ یہ کام نہیں ہو سکتا. ایک فطری بات ہے. تو وہ دعا جو رزق کے بارے میں، اولاد کے بارے میں، زندگی اور موت کے بارے میں، تب انسان زیادہ تڑپ کے کرتا ہے جب سارے دنیاوی ذرائع بند. یا مباہلے کی آیت بھی یہی آیت آئی کہ اے رسول، جب سامنے والا اتنا ٹیڑھا اور اتنا کٹ حجتی کرنے والا ہو کہ وہ علم کی بات بھی قبول نہیں کر رہا، وہ دلیل کی بات بھی قبول نہیں کر رہا، وہ آیہ قرآنی کو بھی ماننے کو تیار نہیں. میں نے ایک اشارہ اسی لیے کر دیا، 80 آیتیں آل عمران کی نازل ہوئی، ماننے کو تیار نہیں. من بعد ما جاءك من العلم، اور قرآن نے کہا اس کو علم ہو چکا تھا کہ رسول سچے، پھر بھی ماننے کو تیار نہیں. تب ایک ہی راستہ ہے ایسے فریق کو شکست دینے کا، دعا. جس طریقے سے وہاں جب سارے ذریعے ختم ہو گئے تو دعا اہم ترین ذریعہ بن گئی. یہاں آپ کسی کو کیسے قائل کریں گے؟ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ اس کی گردن پہ تلوار رکھ دیں. اسلام اس کو مانتا ہی نہیں، لا اکراہ فی الدین، یہاں تو کوئی اکراہ نہیں. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ عقلی دلیل کے ذریعے سے سمجھا دیں. تو اگر سامنے والا اتنا کٹ حجتی کرنے والا کہ دلیل ہی قبول کرنے کو تیار نہیں، اور ہر دلیل کے اندر کوئی وہ مین میخ نکال رہا، تو کہا یہاں بھی مسئلہ دعا پہ چھوڑنا. جس طرح دنیاوی زندگی دعا سے مسئلے حل ہوتے، اس طرح عقیدے کی منزل میں بھی آخری بات یہ دعا. اور اسی لیے آیا مباہلہ سے پہلے خاص یہ لفظ ڈالا گیا، فمن حاجک فی من بعد ما جاءک من العلم، علم آنے کے بعد بھی جو کٹ حجتی کر رہا، دلیلیں سننے کے بعد بھی جو بحث و مباحثہ کر رہا، اب اس کا ایک ہی حل ہے، نبتہل، مباہلہ کرنا. چنانچہ اسلام اگر تلوار سے پھیلا ہوتا تو یہ ساری آیتیں ہی نہ آتی، اور قرآن کو یہ کہنا ہی نہ پڑتا کہ اب ان سے نکل کے مباہلہ کرو. یہ خود ایک اشارہ ہے اس طرف کہ اسلام عقیدے کی منزل پہ تلوار کو مانتا ہی نہیں ہے. اب آئیے حدیث سن لیجیے، حدیث سن لیجیے. اصول کافی میں باب مباہلہ کی فقط پہلی حدیث پڑھ رہا ہوں، وہ صرف اس لیے کہ یہ بات مکمل ہو جائے. مباہلہ 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 ساری زندگی آپ نے سنا، مگر اس کی ذرا سی کچھ وہ تفصیلات بھی آئیں جس کا تعلق ہم سے. راوی کہتا ہے، اس راوی کا نام ہے ابو مسروق، ابو مسروق. چنانچہ امام نے اسی روایت جو صیغہ مباہلہ سکھایا اس میں لفظ ابو مسروق ڈالا، اس لیے کہ سوال کرنے والا ابو مسروق. یہ میں نے اس لیے کہا کہ ہمارے یہاں ایک گروہ ہے اخباری، جن کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں الفاظ امام سے سر منہ انحراف نہیں کرنا. چنانچہ امام اگر سیدھے میں لفظ ابھی مسروق ڈالا تو چاہے ہم بھی کسی سے مباہلہ کریں، ہم لفظ ابھی مسروق استعمال کریں. لیکن مراجی اور مجتہدین کہتے ہیں کہ یہ تو بہرحال کامن سینس اور دو جمع دو چار والی بات. پہلے حدیث سن لیجیے، ابو مسروق آتے ہیں صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت، چھٹے امام کی حدیث ہے. ابو مسروق، ابو مسروق، میم سین رے واو اور قاف، ابو مسروق. یہ آتے ہیں اور آنے کے بعد کہتے ہیں مولا، ایک طرف تو آپ نے ہماری یہ ذمہ داری لگائی اور بالکل ٹھیک کہ جاؤ اور جا کر علمی مباحث کے ذریعے ہمارے پیغام کو عام کرو اور سینوں میں ہماری محبت پیدا کرو. خصوصیت کے ساتھ چھٹے امام کا زمانہ تھا، یہاں تبلیغ کا کھلا موقع تھا. امام اپنے صحابیوں میں سے انتخاب کرتے، جیسے حشام ابن حکم، کہ تم ایسے جو بحث و مباحثے میں کی صلاحیت رکھتے ہو، تمہیں جانا اور جا کر لوگوں سے بحث و مباحثہ کرنا. دیکھیے اسلام کا ہر کام صلاحیت بھی شرط ہوتی، جس میں جس کام کی صلاحیت اس کے اعتبار سے اس سے کہا جائے گا کہ تمہیں اس میدان میں آگے جانا. ایک آدمی کے پاس علم بہت، لیکن اس میں صلاحیت نہیں اپنا علم دوسروں تک پہنچانے. بحث کرنا بھی ایک فن ہوتا, بولنا بھی ایک آرٹ ہوتا. آپ دیکھیں گے بعض بڑے بڑے علماء بول نہیں پاتے, ان کا علم زبان کے ذریعے سے منتقل نہیں ہوتا. ویسے تو درس ہے, تدریس ہے, کتابیں ہیں, لیکن یہ اور بعض لوگوں کے پاس علم نہیں, خصوصاً ہماری بعض بالکل کم پڑھی لکھی عورتیں, لیکن جب بیٹھ کے بات کرتی تو بات سمجھانے کا ہنر ہوتا اور اتنے اچھے طریقے سے ایک مسئلے کو سمجھا دیتی کہ انسان کو تعجب ہوتا کہ پڑھے لکھا انسان بھی یہ نہیں کر سکتا. یہ وہ منزل جہاں موسیٰ نے بھی کہا تھا وحلل اقدتن من لسانی, ایک منزل آتی اور اس کا خلاصہ یہ کہ ہر آدمی کو اللہ نے کسی خاص کام کے لیے پیدا کیا. یہ میں اس لیے بھی کہہ کہ اسلام کے بنیادی واجبات و حرام, اس کی تعلیم حاصل کرنا ہر ایک پر واجب, لیکن اعلیٰ تعلیم جو دینی مراحل کی اس کے اندر یہ دیکھنا پڑتا کہ کیا اس آدمی میں اس کی صلاحیت ہے کہ نہیں. آج کل کیوں ایک طرف بچوں میں شوق بہت پیدا ہو گیا اور دوسری طرف گمراہ کرنے اور بہکانے والے لوگ بھی یہاں پہ آئے ہوئے, اس اعتبار سے یہ واضح کرنا کہ علم دین کی وہ تعلیم جس کا تعلق واجبات و حرام اور اپنی زندگی سے ہو وہ واجب ہے نہیں. ہر ایک کو اتنے مسئلے سیکھنا واجب جتنا اس کی زندگی سے تعلق رکھتے ہیں, لیکن وہ مسئلے سیکھنا یا دین کی تعلیم کا پورا کورس کرنا جو اجتہاد کا کورس کہلاتا وہ ہر ایک پر واجب بھی نہیں اور ہر ایک کے بس میں بھی نہیں. دیکھنا پڑے گا کہ کس میں کتنی صلاحیت, اور اس کے بغیر کسی کا اپنی اولاد کو اس میں داخل کر دینا یا کسی بچے کا خود سے شوق لے کے آگے بڑھ جانا, یہ پاکستان اور ہندوستان کے ماحول آگے چل کر دین کو نقصان پہنچانے کا سبب بن سکتا. آمدم برسر مطلب ابو مسروق ان صحابیوں میں سے ایک جو امام کی اجازت جا کے مناظرے کرتے, ایک دن ایک بڑا مسئلہ لے کے آئے اور کہا مولا بعض افراد تو ایسے ہیں کہ جو دلیلوں سے قائل ہو جاتے ہیں, لیکن بعض اوقات ہمیں ایسا مقابل اور مخالف ملتا کہ ہم جب اس سے جا کے بحث شروع کرتے. یہ ابو مسروق کا لفظ بلف جملہ میں نقل کر رہا ہوں, اصول کافی کا ترجمہ آپ کو شاید سامنے بھی مل جائے, اس میں جا کے باب موبائلہ چیک کر لیجئے گا. ابو مسروق کہتے ہیں مولا اب جو کچھ میں جملے کہہ رہا ہوں یہ بطور مثال اپنی طرف سے نہیں, ابو مسروق کہتے ہیں کہ مولا ہم نے جا کر ان سے کہا کہ آؤ ہم پر باطل کا فیصلہ کریں, انہوں نے بھی کہا چلے ہم بحث کرتے ہیں. ہم نے بات شروع کی قرآن کی اس آیت سے کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر, جہاں ہم نے یہ آیت پڑھی انہوں نے کہا کہ اولی الامر تو عام حکمرانوں کو کہتے ہیں, جنہیں تم اولی الامر کہہ رہے اس کا قرآن کی اس آیت سے کیا تعلق, اور یہ کہہ کر اس آیت پر بحث کرنے سے انکار کر دی اور کہا لاؤ کوئی اور دلیل. ہم نے اس کے بعد آیہ ولایت پڑھی انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یؤمنون بالآمن الذین, یہ تمہارا ولی اللہ, اللہ کا رسول اور وہ ایمان لانے والے کہ الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون, جو حالت رکوع میں زکات دیتے. ہم نے جب یہ آیت پڑھی انہوں نے کہا کہ یہ آیت تو مومنین کے بارے میں نازل آئی, اس کے اندر جمع کا صیغہ کہ وہ لوگ تھے ایمان لائے, ایک آدمی نہیں کئی آدمی, تو یہ تو ہر مومن کے بارے میں, اس کا تمہارے مدعا سے کیا تعلق, اور کوئی آیت لاؤ. ہم نے آیت پڑھی کہ قل لا اسألکم علیہ اجر الا المودۃ فی القربٰ, انہوں نے کہا اس سے مراد پیغمبر کے رشتہ دار کوئی تھوڑی, اپنے رشتہ داروں کے بارے میں حکم دیا جا رہا کہ اگر رسالت کا اجر ادا کرنا تو والدین اور رشتہ داروں کا حق ادا کرو ورنہ ساری عبادتیں ضائع ہو جائیں. تین آیتیں اور تینوں آیتوں پر مخالفین کا اعتراض یہ ابو مسروق نے ہم تک پہنچایا, اور اس کے بعد کہا کہ میں نے ایک ایک کر کے امام کے سامنے وہ ساری آیتیں پڑھی, پھر وہ ہم کو سنائی نہیں, ایک ایک کر کے وہ ساری آیتیں پڑھی کہ جس سے ہم اپنا حق ثابت کر سکتے ہیں, لیکن ہر ایک کا انہوں نے ایسے ہی کوئی جواب دے دی, یہ آیت فلاں کے بارے میں, یہ مومن کے بارے میں, یہ اپنے گھر والوں کے بارے میں, وہ حکمرانوں کے بارے میں, اور کسی چیز پر بھی بحث کی گنجائش ہی نہیں چھوڑ. جب مولا ایسا آدمی ہم سے ٹکرا جائے تو ہم کیا کریں کہ جو ہر آیت کا ایسا جواب دے رہا کہ آگے بات کرنے کا مقصد ہے پتھر سے سر پھوڑنا, جو بات سمجھنے کو تیار نہیں, جو بات قبول کرنے کو تیار نہیں. جیسے ہی امام نے یہ سنا بابو مسروق اگر ایسا آدمی تمہیں مل جائے تو پھر اسے دعوت مباہلا دو, جو اب دلیلوں سے قائل ہونے والا نہیں, جس نے چھوڑ دیا دلیلوں کو اور ہر دلیل کو رد کر دیا علمی طریقے سے نہیں اس اوٹ پٹانگ جواب سے. امام نے کہا اسے دعوت مباہلا دو. ابو مسروق چونکے, کہا مولا یہ دعوت مباہلا کیسے دی جاتی؟ کہا کہ ایسا کرو کہ پہلے تو تین دن تک اپنے آپ کو اچھا بناؤ. بہت عجیب جملہ ہے, پہلے تین دن تک اپنے آپ کو اچھا بناؤ. ہر دعا کی قبولیت کی ایک شرط کہ پہلے آپ کو توبہ کرنا ہوتی, ایسے دعا قبول نہیں ہوتی. اور دعا کے عنوان پر میری بھی کچھ مجالس اور علماء کرام کے تو خطابات ہوتے ہی وہاں بتایا جاتا ہے دعا کا طریقہ کار کیا. یا امام کہہ رہے پہلے تین دن تک اپنے آپ کو اچھا بناؤ. راوی ابو مسروق کہتا کہ مجھے ایسا یاد پڑ رہا کہ امام نے یہ کہا تین دن روزہ رکھ, تین دن روزانہ غسل کرو, تین دن اپنے آپ کو دعا کے اندر لے جاؤ, یعنی بالکل اپنے آپ کو پاک و پاکیزہ کرو, اور اس کے بعد اپنے فریق کو لے کے کسی صحرا میں جاؤ, کھلے علاقے میں جاؤ جہاں پہ آسمان کے نیچے کوئی سایہ نہ ہو. یہ بھی ایک ضمنی بات بتا دی جائے کہ اسلام دعا کے سلسلے میں بہت ہی اہم ہدایت ملتی کہ دعا کھلے آسمان کے نیچے مانگی جائے جہاں تک ہو سکے. حتیٰ یہ ایک مسئلہ بتا رہا ہوں جو بہت کم لوگوں کے علم میں ہے, اگرچہ پاکستان میں یہ مسئلہ اتنا ضروری نہیں لیکن مسئلہ. اسی لیے معصومین کی حدیثوں سے یہ ثابت اور علماء اسلام نے لکھا کہ مسجدیں حتی الامکان بغیر چھت کے بنائی جائیں, مسجدیں حتی الامکان بغیر چھت کے بنائی جائیں, مسجد کو کھلا ہونا چاہیے. اور اگر کسی مجبوری سے مسجد میں چھت ڈالنا پڑ جائے, آگے تشریح, یہ حدیث ہے امام, تشریح مجبوری کسے کہتے ہیں, کہا کہ سارا سال کھلی چھت دنیا کے کچھ علاقوں میں تو ممکن, یہاں دھوپ بہت تیز نہیں, یا برف باری نہ ہو یا بارشیں نہ ہو, لیکن عام طور پہ ایسا نہیں ہوتا. تو کہا اگر مجبوری ہو جائے سردی سے بچنے کے لیے, گرمی سے بچنے کے لیے اور بارش, تب بھی اس مستحب کو حاصل کرنے کے لیے, مستحب کو حاصل کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ مسجد کا کم سے کم ایک حصہ کھلا رکھا جائے, کم سے کم ایک حصہ. کیونکہ ویسے تو پیغمبر نے فرمایا کہ مسجد وہی جو کھلی جس پہ کوئی چھت نہ ہو, فقط دیواریں ہوں اور دروازہ ہو. لیکن اگر سردی اور گرمی اور بارش کی وجہ مسجد پہ چھت ڈالنا ہی پڑ جائے تو کم از کم حکم رسول کی کلیتاً مخالفت نہ ہونے پر تھوڑا سا اس مسجد کو کھلا رکھو, البتہ مستحب کی حد تک واجب نہیں. اگر کوئی اور پریشانی پیش آ جائے تو وہ پوری مسجد بھی چھپا سکتے, اور یہ ایک ایسا مستحب کہ کراچی کی اکثر مسجدوں میں ایک صحن کھلا رکھتے, کیونکہ دعا کی قبولیت کا اور اعمال کی قبولیت کا بہت گہرا تعلق ہے کھلے آسمان سے. اور یہیں پر ایک حدیث آتی کہ راوی نے کہا مولا کیا عورتوں کے لیے بھی یہی حکم؟ کہا کہ اگر اپنے حجاب کو بچائے تو یہی حکم, اور اگر حجاب نہیں بچ رہا تو پھر عورت چھت تلے دعا مانگے گی اور اسے وہی فضیلت ملے گی جو مرد کو کھلے آسمان کے نیچے دعا کی فضیلت ہے, جیسے عورت گھر میں نماز پڑھے گی وہی ثواب ملے گا جو مسجد کا. یعنی مسئلہ اتنا اہم کہ عورت کے لیے اس کے حجاب کی وجہ سے بدلا گیا, کھلے آسمان کھلا آسمان کھلا آسمان. امام نے کہا کہ تین دن تک اپنے آپ کو اچھا بناؤ, اچھا بناؤ, اور اس کے بعد اپنے مخالف کو لے کے میدان میں جاؤ اور اس کی انگلیوں میں انگلیاں ڈال کے کھڑے ہو جاؤ اور خدا سے دعا کرو کہ اللہم رب السماوات والارض وما فیہن وما بینہن وعالم الغیب والشہادت الرحمن الرحیم ان کان ابو مسروق قد ادعا حقا ولا تدعا باطلا. اے خدا, اے خدا, تو زمین اور آسمان کا پیدا کرنے والا, عالم غیب و شہادت یعنی کھلی اور چھپی باتوں کو جانتا, رحمان و رحیم بھی. ان کان ابو مسروق قد ادعا باطلا, اگر ابو مسروق نے باطل کا دعویٰ کیا اور حق کو چھوڑا تو فوراً اس کے اوپر اپنے عذاب علیم کو نازل فرما. وہ انکان رجل و فلانا, اور اگر میرے سامنے والے شخص نے باطل کا دعویٰ کیا ہے اور حق کو چھوڑا تو اپنا عذاب علیم اس پہ نازل فرما. امام نے کہا کہ جب کبھی حق اور باطل میں ایسا آدمی ٹکرا جائے تو جا کے اس انداز سے مباہلہ کرو. ابو مسروق کہتے کہ خدا کی قسم اس کے بعد کبھی ایسا موقع نہیں آیا کہ مباہلے کی منزل آئی ہو, میں نے اس طریقے سے مباہلہ کیا ہو اور باطل کو شکست اور حق کو فتح حاصل نہ ہوئی. تو باقاعدہ طور پر امام نے اپنے ماننے والوں کے لیے بھی مباہلے کو رکھا ہے. یہ صیغہ مباہلہ تقریر میں پورا نہیں آ سکا کیونکہ تقریر کا موضوع نہیں, لیکن اصول کافی چھپی بھی موجود, وہ آپ کے پاس رہے تو شاید کبھی کام آ جائے. اور اسی لیے مرحوم علامہ طباطبائی صاحب تفسیر میزان لکھتے ہیں, مباہلہ خود اسلام کی سچائی, وہ خالی 24 ذی الحج والا نہیں, جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مباہلے کو اسلام میں شامل کر دیا. یہ اسلام کی سچائی کی بہت بڑی دلیلوں میں سے ایک دلیل اور انتہائی اہم معجزات میں سے ایک معجزہ, یعنی اسلام کو اور اسلام کے ماننے والے کو اپنی سچائی پر اتنا یقین اور اتنا اعتماد کہ وہ عذاب خدا کی دعا مانگنے سے بھی نہیں گھبرا رہا, کیونکہ اسے پتا کہ جب میں سچا ہوں تو عذاب نہیں آ سکتا. اب یہ مباہلے کے بارے میں دو باتیں طے ہو جانے کے بعد, کہ اول یہ لفظ مباہلے کا مطلب کیا اور دوسرا یہ ہے کہ یہ مباہلہ خاص رسول کے لیے تھا یا یہ مباہلہ رسول کے بعد امت کے لیے بھی, اور اگر امت کے لیے ہے تو کن چیزوں میں, اور اگر امت کے لیے ہے تو کس موقع پر. دیکھیں اس کا اصل موقع وہی جو قرآن رسول کے لیے موقع بتایا, فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم, جب دلیل کے بعد بھی سامنے والا نہ مانے تب تمہیں مباہلہ کرنا. اب پیغمبر کا مباہلہ سنیے, جس کے بارے میں تاریخ یہ لکھتی کہ پیغمبر 7 ہجری اور 9 ہجری یہ 2 سن کہ جن میں خصوصیت کے ساتھ اطراف کے قبیلوں تبلیغ کے لیے خط لکھے گئے. 7 ہجری کے خط عام طور پر بڑی بڑی سلطنتوں کے نام تھے, چھوٹے قبیلوں کے نام نہیں. ان بڑی بڑی سلطنتوں میں سے اکثریت عیسائیوں کی تھی, روم کا بادشاہ عیسائی تھا, نوبا کا بادشاہ عیسائی تھا, حبشہ کا بادشاہ عیسائی تھا, مصر کا بادشاہ. تو اب عیسائی قبیلے جتنے بھی عرب میں اور اطراف عرب میں ان سب تک یہ خبر پہنچ تو گئی کہ کوئی ایسا مذہب جو تمام عیسائیوں کو اپنی طرف بلانے کی دعوت دے رہا. چنانچہ نجران تک بھی یہ خبر پہنچی, نجران مکے سے یمن جاتے ہوئے جہاں پر حجاز کا صوبہ ختم ہوتا اور یمن کا صوبہ شروع ہوتا, ٹھیک اس کی سڑک پر یہ ایک بستی, اگرچہ اس کے اطراف 10 قبیلے وہ جو بت پرستوں کے تھے اور ایک قبیلہ یہ تھا کہ جو اہل کتاب عیسائیوں کا تھا. اس کی تھوڑی سی تاریخ پچھلی تقریر میں آ چکی ہے, اسے دہرانے کا نہ آج وقت ہے اور نہ ہی ضرورت. یہاں پر مختصر یہ کہ اتنا بڑا ایک انہوں نے عبادت خانہ بنایا تھا کہ اس کا نام ہی عربوں میں مشہور تھا کعبۃ نجران. یعنی جب دو اتنے بڑے عبادت خانے مکے میں عرب میں ہیں تو پہچان کے لیے عرب کے لوگ کہتے تھے کعبۃ مکہ و کعبۃ نجران, وہ مکے والا کعبہ یہ نجران والا کعبہ. ایک دوسرے کو اگر کبھی ایڈریس سمجھانا, کبھی کعبے کی بات ہو رہی تو خالی کعبہ نہیں آئے گا, بتانا پڑے گا کون سا کعبہ. یعنی نجران کے عیسائیوں کا وہ چرچ اتنا بڑا اور اتنا اہم بن گیا کہ کعبے کے برابر اس کی حیثیت ہو رہی تھی. اور چونکہ روم کی سلطنت جو اس زمانے میں دنیا کی سب سے بڑی طاقت تھی, نجران کے اس چرچ اسی طریقے سے مختلف ایس اور گرانٹ دیتی جیسے پاکستان کے اندر ہمارے ملک کے اندر ہمارے تعلیمی اداروں اور ہمارے چرچز کو باہر خصوصاً ویٹیکن سے پوپ کی جانب سے مدد آتی. اور جب ایک مرتبہ ساری دنیا کی رپورٹ لی گئی تو دیکھا گیا کہ سب سے زیادہ پیسہ تبلیغ عیسائیت کے لیے پاکستان میں خرچ ہوتا اور سب سے کم لوگ یہاں پہ عیسائی بنتے. تو وہاں پہ جو اکاؤنٹنٹ بیٹھے تھے, وہاں پہ جو حسابات اور اکاؤنٹس چیک کرنے والے بیٹھے, انہوں نے اعتراض کیا, ہم اتنا پیسہ نائجیریا کو کیوں نہ دیں, ہم اتنا پیسہ افریقہ کو کیوں نہ دیں, ہم اتنا پیسہ مثلا جنوبی امریکہ کے ممالک میں کیوں نہ خرچ کریں, دھڑا دھڑ لوگ عیسائی بن جائیں گے, پاکستان میں پیسہ بھی اتنا خرچ ہو رہا ہے لوگ بھی عیسائی نہیں بنتے. تو یہاں سے جواب گئے, کہا کہ یہاں کے ماحول اتنا اسلام کا نام کہ اعلیٰ لیلان کوئی اپنے آپ کو عیسائی نہیں کہہ سکتا, چنانچہ ہم یہاں لوگوں کو عیسائی بناتے بھی نہیں, بنانا شروع کر دے تو ریئیکشن ہوگا. یہاں پہ ہماری پوری کوشش یہ کہ کوئی عیسائی نہ بنے مگر مسلمان بھی نہ رہنے پائے, اور الحمدللہ ہم اس میں کامیاب ہیں. اور ہماری سب سے بڑی کامیابی ہمارے اسپتال اور ہمارے مشنری اسکول, اور اس جواب کو پوپ نے سراہا, پسند کیا اور کہا تھا یہ بالکل صحیح جواب. تو خیر جو ہمارے یہاں ہو رہا یہ عیسائیت کا سسٹم ہمیشہ سے چلا رہا. عرب کے بت پرستوں میں نجران کی ایک عیسائی آبادی, قیصر روم یہ چاہتا کہ زیادہ سے زیادہ ان کو پیسے دے کر ان کا اثر و رسوخ عرب میں بڑھایا جائے. چنانچہ یہاں کے عیسائی تھوڑا تھوڑا تکبر کے عالم میں بھی مذہبی عیسائیت میں سادگی پہ بہت زور, مذہبی عیسائیت چاہے اندر سے جو کچھ بھی کرے, ظاہری اعتبار سے ان کے پادری, ظاہری اعتبار سے ان کی نظر, ظاہری اعتبار سے ان کے مقدس آدمی اپنے آپ کو سادہ رکھتے, مگر نجران کے لوگ ایسے نہیں. یہ نجران ہی کا واقعہ ہے نا کہ جب یہ لوگ مدینے میں سونے اور چاندی کی انگوٹھی اور ریشم کے کپڑے پہن کے گئے اور پیغمبر نے ان کے سلام کا جواب دینے سے انکار کیا, تو بتانا یہ کہ یہ اتنی ان کو دولت مل رہی کہ ذرا سا ان کا دماغ خراب ہو گیا. ان کا سردار اس کا نام سید. اتنی ایک بات بتا دی جائے کہ مباہلے کے واقعے کے حوالے سے دو چیزوں میں بہت اختلاف, دو چیزوں میں بہت اختلاف. ایک تو نجران کے عیسائیوں کے جو سردار, ان کے ناموں میں بہت اختلاف. کسی کتاب میں کوئی نام ہے, کسی کتاب میں کوئی نام ہے, کسی کتاب میں کوئی نام, اور اسے طے کرنا بہت مشکل کہ صحیح نام کیا. بس آخری تحقیق یہی جو میں ابھی پڑھ رہا ہوں, اور وہ کیا ہے وہ آپ سنیں. اور دوسرا اختلاف یہ کہ جب مباہلے کا دن آیا تو کیا حدیث قصہ اسی رات نازل ہوئی تھی یا واقعہ مباہلہ کے بعد والے تھے, اور حدیث قصہ اور مباہلے کا رشتہ. لیکن وہ منزل ذرا دور, وہاں تک پہنچتے پہنچتے غالباً ایک منگل اور ہم کو لگے گا. تو یہ یہاں کی بات کر لی جائے. کچھ کتابوں میں نام لکھے کہ نجران کے تین اہم آدمی تھے, سید, عاقب, ابو حارثہ, اہم عبد المسیح, چار پانچ نام. تو اس کا حل یہی ہے کہ جو میں پڑھ رہا ہوں اور ضمناً اس میں یہ بات آ جائے گی کہ ان کے سردار کا نام سید اور اسی کو اہم کہہ کے بھی مخاطب کرتے ہیں, اور ان میں ایک عبد المسیح نام کا آدمی. عبد المسیح یعنی جس طرح مسلمان غلام رسول یا عبد الرسول نام رکھتے ہیں اسی طرح عبد مسیح, اور اس کا زیادہ مشہور نام ہے عاقب. یہ سردار نہیں, اس کا کام یہ کہ جب کوئی مشکل مسئلہ پیش آ جائے, یہ ایک طرح کا سردار کا مشیر, ایڈوائزر. اور تیسرا ہے ابو حارثہ کہ جو مذہبی معاملات کی دیکھ بھال کرتا. جو پہلا ابھی نام میں نے لیا عاقب, جو عبد المسیح بھی کہلاتا, یا عبد المسیح جو عاقب بھی کہلاتا, اس کا کام ہے سیاسی معاملات, اس کا کام ہے انتظامی معاملات, اور ابو حارثہ اس کا کام ہے مذہبی معاملات کو طے کرنا. اور اس کا احترام بھی بہت زیادہ, شاعروں سال میں دو مرتبہ اس کے لیے خصوصی تحفے بھجواتا. تو یہ تین آدمی ایسے ہیں جو اپنے قبیلے پر رول کرتے. ظاہری اعتبار سے اقتدار اہم یعنی سید کے ہاتھ میں, لیکن سارا انتظامی اور سیاسی اختیار ایک طرح سے عاقب کے ہاتھ میں, اور سارے مذہبی معاملات ابو حارثہ کے ہاتھ میں. جب یہ خبر پھیلی 7 ہجری میں کہ اس طرح سے بڑے بڑے عیسائی ممالک کو اس آدمی نے خط لکھ کر عیسائیت کی دعوت دی, تو نجران کی بستی میں بھی یہ مسئلہ زیر بحث آئے. لیکن فی الحال کوئی دعوت نامہ ان کے نام نہیں آیا تھا, اور نہ ان کے اطراف میں کسی اور قبیلے تک اسلام پہنچا تھا, اس لیے وہ اپنی جگہ چپ. پھر 9 ہجری جنگ تبوک سے واپس آنے کے بعد اور حج کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لینے کے بعد عالم اسلام کی طرف اب عرب کے ہر قبیلے کو دعوت نامہ بھیجا گیا. تو ان کے اطراف میں جتنے بت پرست قبیلے وہاں تک بھی یہ پیغام اسلام پہنچ گئے, اور ان میں سے بت پرست قبیلہ مسلمان بھی ہو گئے. باقی ابھی فیصلہ نہیں کر پا رہی کہ آخر میں پھر ایک مرتبہ یہ پیغام اس قبیلے کے پاس پہنچا جو واحد عیسائی قبیلہ. بت پرستوں کے پاس پہلے پیغمبر کا پیغام پہنچ چکا تھا, آخر میں ان کے نام پہنچا. اچھا, پیغمبر کا پیغام آنے سے پہلے ان کے اطراف میں جتنے بت پرست قبیلے تھے وہ ان کا احترام تو کرتے, ان کے علم کو دیکھ کر. طاقت دوسرے قبیلوں کے پاس، لیکن علم کا احترام اس کا تھا. تو اب پیغمبر کے خاصے دوسری جگہ پہنچے، ان لوگوں نے اپنے اپنے مسئلے کو پیش کیا نجران کے عیسائیوں کے پاس کہ آپ سمجھدار ہیں، آپ کو دبر، آپ حالات کو جانتے ہیں، آپ کو پتا ہے کہ عرب کا ماحول کیسے بدل رہا، ہم یہ اس مسئلے میں آپ سے مشورہ لینے آنا چاہتے ہیں. نجران کے عیسائیوں نے کہا ایک دن فکس کر دی کہ فلا دن آ جانا، ہم سب بیٹھ کے بات کریں گے. اب اطراف سے قبیل اپنا یہ مسئلہ لے کے آئے کہ ہمارے پاس اس نے پیغام بھیجوایا کہ جس کی تلوار کا مقابلہ ہم نہیں کر سکتے. ان میں سے ہر ایک کو پتا کہ ہم کتنے ہی بڑے ہو جائیں، طائف کے قبیلہ بنو صفیف اور مکے کے قریش سے طاقتور نہیں ہو سکتے، تو اب ہم کس طرح سے اس مسئلے کو حل کرائیں؟ ایک تو مسلمان ہو بھی گئے، باقی 9 یا 8 قبیلے وہ اپنا مسئلہ لے کر آئے. اور اتفاق دیکھیے یا پیغمبر کی حکمت کہ جس دن وہ 9 قبیلے اپنا مسئلہ لے کے آنے والے تھے، ایک میٹنگ کا دن طے پایا تھا، جیسے ہی وہ سب آ کے بیٹھے کہ ایک مرتبہ 4 آدمیوں پہ مشتمل پیغمبر اسلام کا ایک ڈیلیگیشن خود نجران کے عیسائیوں کے پاس آ رہا جو دوسروں کا مسئلہ حل کرنے جا رہے، وہ گھبرا گئے کہ اب تو یہ آگ ہمارے گھر میں لگ گئی ہے، ہم پرابلم میں آ گئے. پیغمبر کا خط تھا. اس خط کے بارے میں شیعہ اور سنی روایتوں میں صرف ایک فرق، اس خط کا متن یا ٹیکسٹ دونوں روایتوں میں مشترک، لیکن شیعہ روایتوں میں یہ اضافہ کہ اس خط سے پہلے پیغمبر نے سورہ آل عمران کی 64 آیت لکھی تھی، اور غیر شیعہ کتابوں میں اس آیت کا حوالہ نہیں. کون سی آیت؟ جو میں نے آج کی تقریر کے شروع میں پڑھی. خط اس طرح سے شروع ہو رہا تھا کہ قل یا اہل الکتاب، اے رسول اہل کتاب سے کہہ دو، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، ہم اور تم ایسے کلمے پہ کیوں نہ جمع ہو جائیں جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک. اور وہ کیا ہے کہ ان لا نعبد الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی سزاوار نہیں ہے عبادت کا، ولا نشرک بہ شیئا، اور ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بھی نہ قرار دیں، ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا، اور ایک دوسرے کو ہم مددگار نہ بنا دون اللہ اللہ کے مقابلے. فإن تولوا، اور اگر تم یہ پیغام سننے کو تیار نہیں اور روح گردانی کرتے ہو، فقولوا اشهدوا، تو تم کم از کم ہمارے لیے گواہ بن جاؤ، بأننا مسلمون، کہ ہم تو اسلام لانے والے اور ہم تو اللہ کے آگے سر جھکانے والے. شیعہ کتابوں متفقہ طور پہ لکھا کہ شروع میں یہ آیت، اس کے بعد پیغمبر کا خط شروع ہوا. یہاں سے غیر شیعہ روایتیں بھی ہمارے ساتھ ہو گئی، اور وہ خط اس طرح شروع ہوا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم الہ ابراہیم و یعقوب و اسحاق، شروع کرتا ہوں اس پروردگار کے نام سے جو ابراہیم اور اسحاق و یعقوب کا پروردگار ہے. اور پھر پیغمبر نے فقط 3 جملے لکھے تھے، یا اہل کتاب، اے نجران کے عیسائیوں، آؤ اور آ کر ہمارے دین کو قبول کرو جو دین حق. وَإِنْ أَبَيْتُمْ، اور اگر تم اس کا انکار کر رہے تو کم از کم جزیہ دینا قبول کرو. فَإِنْ أَبَيْتُمْ، اور اگر تم اس کا بھی انکار کر رہے ہو تو ذلت اور رسوائی کے ساتھ ہمارے مقابلے میں میدان میں نکل آؤ. اور اس کے بعد پیغمبر کی دستخط اور پیغمبر کی مہر. وہ 4 آدمی یہ خط لے کے پہنچے جن کے نام تاریخوں میں ہیں، لیکن میں اس لیے نہیں پڑھ رہا ہوں کہ زیادہ نام تقریر کو بوجھل بنا دیں گے، جبکہ اصل واقعہ جو ہے وہ تو نام پڑھے جائیں کہ نہ پڑھے جائیں سمجھانا آسان. البتہ اس جملے سے اتنا آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ان چاروں کوئی بہت ہی مشہور شخصیت نہیں، سب نئے نئے نام. یہ خط لے گیا، جیسے ہی یہ خط سید جس کا دوسرا نام اہم اس کے ہاتھ میں پہنچے، گھبرا گئے، پریشان ہو گئے، اور ایک مرتبہ اس نے آنے والے مہمانوں سے کہا کہ تمہارے مسئلے میں ہم کیا بولیں، اب تو یہ ہمارے سر پہ آن پڑی، تم واپس چلے جاؤ، ہم اپنی قوم کی میٹنگ کرتے ہیں اور جو فیصلہ ہوگا وہ تم تک پہنچا دیں گے. لیکن یہ یاد رکھو کہ اس طرح ہرکس و ناکس کی دھمکی میں ہم کو نہیں آنا. اچھا یہ اتنی سی بات کہی، یہ 9 قبیلے واپس گئے اور اتنے جوش کے عالم میں واپس گئے اور اتنے قید و غضب کے عالم میں واپس گئے، کیونکہ اس ایک جملے سے ان کو اندازہ ہوا کہ شاید نجران کے عیسائی ہمارا ساتھ دیں گے. اچھا وہی بات کہ جب قریش مکہ اور طائف کا قبیلہ بنو صفیف وہ مسلمانوں کا مقابلہ نہ کر سکا تو نجران کے عیسائی کیا مقابلہ کریں گے؟ نہیں، یہ نہیں، ان کو یہ معلوم کہ نجران کے عیسائی کا مقصد ہے قیصر روم، نجران کے عیسائی کا مقصد ہے روم کی سب سے بڑی سلطنت، وہ ہمارا ساتھ دینے کے لیے آ جائے گی. اس وقت بھی تصور یہی تھا کہ کسی طرح سے اسلام کے خلاف سپر پاور کو تیار کرو. چنانچہ مدینے میں منافقین نے جب مسجد ضرار بنائی تو وہاں بھی ان کو یہی لالچ تھی کہ قیصر روم ہمارا ساتھ دے گا. اور نجران کے عیسائیوں نے جب واپس کیا تو واپس جاتے جاتے یہ جوش میں آئے. آتے وقت ڈرے ہوئے تھے, جاتے وقت جوش میں بھرے ہوئے تھے, اس لیے کہ ذرا انہوں نے اندازہ کیا کہ عیسائی اور ان کے حوالے سے قیصر روم ہمارا ساتھ دے رہا. اور یہ یاد رکھیں, قیصر روم دنیا کی سب سے بڑی سلطنت ہے, لیکن اس کے علاوہ عرب کے چاروں طرف پانچ بہت بڑی بڑی طاقتیں عیسائیوں کے ہاتھ میں تھی. قیصر سب سے بڑا, مگر روم کا بادشاہ بھی کوئی چھوٹا نہیں, حبشہ کا بادشاہ بھی کوئی چھوٹا نہیں, یہ چار پانچ اور بڑی بڑی سلطنتیں چنا تھے. اب یہ اتنے جوش کے عالم میں گئے کہ وہ ایک قبیلہ جو مسلمان ہو چکا اس سے بھی جا کے اس طرح سے اس کو قائل کیا کہ وہ مسلمان ہو کے دوبارہ مرتد ہو گئے. پہلے وہ مسلمان ہوئے تھے پیغمبر کا حق پڑھ کر, لیکن اب جو اپنے دوسرے ساتھیوں کے جوش کو دیکھا تو وہ ایک مرتبہ ارتداد اختیار کر چکے. خیر وہ تو واپس گئے اور ان کو میٹنگ کے فیصلے کا انتظار, مگر ادھر یہ ہوا کہ سید نے اہم ایک مرتبہ طے کیا کہ سارے عیسائیوں ایک جگہ جمع کیا جائے, کیونکہ ان کا کعبہ ان کا عبادت خانہ بہت بڑا تھا اور اس میں گنجائش تھی کہ سارا قبیلہ آ سکتا یا کم از کم قبیلے کے مرد آ سکتے. تو چرچ اس میں یہ میٹنگ رکھی گئی, چرچ اس کے اندر یہ میٹنگ رکھی گئی کہ یہ عبادت کا یہاں پہ آنے والے سب کے سب اپنے مذہب کا تقدس ذہن میں لے کے آئیں. ایک عجیب بات آج بھی آپ دیکھیں, ایک عجیب انداز اختیار کیا ہے آج بھی دنیا نے ہمیں بہکانے کی. عیسائیت کس طریقے سے ہمیں بہکایا جاتا, اپنی میٹنگ چرچ میں رکھی جا رہی ہے. میں دو چھوٹی سی باتیں بتاتا ہوں. روایات معصومین حد سے زیادہ زور دیا گیا کہ طلب رزق حلال کے لیے صبح جتنا جلد گھر سے نکل سکتے ہو بہتر, اور شام سے پہلے پہلے ختم کر دو معاملے. کتنی ہی روایتیں, بلکہ بعض جانوروں جیسے کوے وغیرہ کا نام لے کر ہمیں غیرت دلائی گئی, اس سے طریقہ سیکھو کہ رزق حلال کیسے حاصل کیا جاتا. آج ہماری زندگی کیا, پاکستان کے بڑے شہروں 10 بجے کے بعد دکانیں کھلتی اور رات کے 8 بجے تک دکانیں کھلی رہتی. ہم یہ سمجھتے ہیں ساری دنیا ایسے, پورے یورپ اور امریکہ میں چلے جائے, ان کا اپنا سسٹم یہ کہ ادھر فجر کی نماز ہوئی, ہم تو نماز پڑھتے وہ نہیں پڑھتے, لیکن وقت تو ایک, سورج نکلنے سے پہلے سب گھر سے نکل جاتے ہیں اور شام کے 4 بجے سب واپس گھروں میں آ جاتے ہیں, سب دکانیں بند, 5 بجے شام کے بعد کچھ نہیں ملتا. اگر کوئی کھلی دکان مل جاتی ہے تو مسلمانوں ہی کی مل جاتی ہے. یعنی ہمیں تو پورا سسٹم ایسا بنا کے دیا گیا کہ نحوست کے وقت ہم کاروبار کے لیے نکلے اور برکت کے وقت پڑے سوتے رہے, اور ہم نے سوچا کہ شاید ساری دنیا میں اب یہ ہوتا ہوگا. نہیں, ان کا اپنا طریقہ یہ کہ اعلیٰ صبح ہر آدمی کاروبار و ملازمت پہ جاتا ہے اور سارے شام واپس آ جاتا. اور دوسری بات وہ یہ کہ ہماری شادی بیاہ اتنا زیادہ گناہوں میں ملوث کر دیا. جب ہمارے یہاں کی شادیاں میرج ہال میں ہوتی, ہمارے یہاں کی شادیاں کلبوں میں ہوتی, ہمارے یہاں کی شادیاں پارکوں میں ہوتی, ہمارے یہاں کی شادیاں مثلاً 5 سٹار ہوٹلز میں ہوتی, جہاں پہ انسان کے ذہن کوئی تصور خدا نہیں ہوگا, بڑا فرق پڑ جاتا ہے. اور آج بھی عیسائی نوجوان شادی کے لیے چرچ جاتا, ہمارے یہاں مسجد اور امام باڑہ یہاں سے شادی کو بالکل نکال پھینکا گیا, صرف کچھ غریب غریب لوگ تو آپ کو نظر آ جائیں تو نظر آ جائیں. اور وہاں یہ حالت کہ اتنا مذہب سے دور ہونے کے باوجود شادی ہر عیسائی کی چرچ کے اندر ہوگی, حتیٰ یہ کہ اگر برطانیہ کے پرنس کی بھی شادی ہو رہی تو اس کے لیے بھی چرچ کا انتخاب کیا جائے گا. لیکن ایک تو یہ کہ خود بھی گناہ میں گئے اور ہمیں بھی لے گئے, جیسے ڈسینٹینا سمجھ میں آ گیا. لیکن جو اتنی اہم اہم چیزیں, ایک رزق اور ایک شادی, شادی پہ آئندہ کی ساری زندگی کا دار و مدار, رزق یہ تو سب سے بڑا مسئلہ. یہ دونوں مسئلوں کے اندر جو حکم اسلامی ہے وہ انہوں نے لے لیا اور ایسا لے لیا کہ آج عیسائیت کا مذاق اڑانے والا بھی شادی چرچ میں کرتا, اور ہمیں ان تمام چیزوں سے دور کر دیا کہ جو ہمارے مذہب میں ضروری تھی. میٹنگ بھی رکھی گئی تو چرچ میں, فقط اس لیے کہ آنے والے سب لوگ مذہب کا تصور ذہن میں لے کے آئیں گے. اور یہ جو میٹنگ شروع ہوئی تو چاروں طرف حریر و دیبا کے پردے لٹکائے گئے, ایک ٹھوس سونے کی بنی ہوئی سلیب تھی, خدا معلوم اس میں کتنا من یا کتنا ٹن سونا. میں عرض کر رہا ہوں کہ نجران کے عیسائی باقی دنیا کے عیسائیت کے مقابلے میں ذرا شوشا پہ چلے گئے تھے. وہ سلیب لگائی گئی اور پھر بڑے عالیشان تخت لا کے رکھے گئے وی آئی پیز کے لیے, اور عام آدمیوں کو فرش کے اوپر بٹھایا گیا اور میٹنگ کا آغاز ہونے والا, میٹنگ شروع ہونے والی. بہت عجیب میٹنگ, یہ میٹنگ وہ یہ جو 4 دن تک چلی تھی اور جس کے اختتام پر یہ طے پایا تھا کہ حضرت عیسیٰ کے وسیع جناب یوشع کے ہاتھ کا لکھا ہوا، یوحنا کے ہاتھ کا لکھا ہوا صحیفہ بلایا جائے گا. یہ وہ عجیب میٹنگ جس میٹنگ کے اندر مباہلے کی بات، پیغمبر کا زمانہ، امام زمانہ کا تذکرہ ہو رہا اور ان کی حکومت کی برکتیں بیان کی جا رہی. مباہلہ ابھی شروع نہیں ہوا، ابھی یہ اپنے شہر سے بھی نہیں نکلے، ابھی یہ میٹنگ ہو رہی اور تذکرہ ہوا اس میٹنگ میں امام زمانہ کا کہ کس طرح ان کے زمانے میں بھیڑیے بھیڑوں کی حفاظت کریں گے، شیر بکریوں کے ساتھ ایک جگہ پہ پانی پیئیں گے، چھوٹی چھوٹی بچیاں سانپ اور بچھو سے کبھی ہار بنا کر کبھی انگلی میں انگوٹھی بنا کے کھیلا کریں گی. ایک عجیب روایت ہے، عجیب تفصیل ہے. کہاں مباہلہ جو ابھی پیغمبر اسلام کی سچائی پہ بات ہو رہی، اور کہاں حکومت امام زمانہ کی برکتیں. جیسا کہ میں نے عرض کیا، یہ سید ابن طاووس علیہ الرحمہ کا ایک احسان ہے کہ ان کتابوں سے اس روایت کو نکال کر اس روایت کو اس طرح محفوظ کر دیا کہ سوائے اس روایت کے ہمیں مباہلے کی اتنی تفصیلی روایت کہیں اور نظر نہیں آتی. میٹنگ اتنی تفصیلی کہ میں اس کا خلاصہ پیش کروں گا، پھر بھی مجھے لگ رہا کہ ایک منگل اسی میں گزر جائے گا، لیکن وہ بہت اہم خلاصہ. کس طرح آپس کے اندر بات ہوئی، کس طرح سے عیسائی علماء نے ڈنڈی مارنا چاہیے، کس طرح سے غیر عالم آگے بڑھ کر حق کا دفاع کیا، اور کس طرح سے امام زمانہ کا ٹاپک وہاں پہ ڈسکس ہوا. لیکن یہ ساری کی ساری باتیں اپنے وقت اور اپنے موقع پر. بات یہ ہو رہی کہ ایک مرتبہ عیسائیوں نے سجایا، ایک مرتبہ عیسائیوں نے اس شان و شوکت کا مظاہرہ کیا، اور بات شروع کی جا رہی کہ حق اور باطل کا فیصلہ کس طریقے سے کیا جائے. یہ عجیب انداز کی شان و شوکت، مگر بہرحال اس شان و شوکت کا نتیجہ یہ نکلا کہ اسلام کامیاب ہو. اور اسی میٹنگ میں اسلام کی سب سے بڑی مخالفت کرنے والوں میں سے ایک مباہلے کے واقعے کے بعد اسلام قبول کر کے واپس آیا، اور جیسا کہ قرآن نے بھی کہا اور اس واقعے کے بعد ہمارے سامنے روایتیں بھی آئیں کہ کس کس طریقے سے، کس کس انداز سے عیسائیوں نے مسلمانوں کے بارے میں کم از کم اس دور میں نرم گوشہ رکھا تھا. لیکن بس میری آج کی گفتگو ختم ہوئی، پورا ایک گھنٹہ ہو گیا اور ابھی مصائب کا بیان باقی. یقیناً بعض لوگوں کو ایسا لگے گا کہ گزشتہ منگل اور آج کے منگل دونوں کا اختتام ایک جیسا ہوا، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ پوری تقریر دوہرا دی گئی، کچھ بھی اس میں دوہرایا نہیں گیا. پھر ایک گھنٹہ کہاں چلا گیا؟ لوگ یاد کریں گے کہ پچھلے منگل کو آخری جملے یہی آئے تھے کہ عیسائی بہت پریشان ہو اور ان تک پیغمبر کا خط پہنچے، تو بات تو آج بھی وہیں جا کے روک. لیکن نہیں، ان دونوں کے بیچ مباہلے کے حوالے سے بہت ساری ایسی باتیں بیان ہو گئیں جو معصومین کا پیغام ان کے شیعوں تک پہنچانا ضروری ہے، لیکن عام طور پہ یہ بیان نہیں ہو پاتا. البتہ بس اتنی سی بات، یہ نصارۂ نجران ایک منزل آتی کہ اسلام کا دفاع کرتے ہیں، اسلام کی سچائی کو قبول کرتے ہیں. اس میٹنگ کو دیکھ، اب آپ پہنچی ایک مرتبہ یزید کے دربار میں، کہاں مسلمانوں کے ہاں سادگی تھی اور عیسائیوں کے ہاں شان و شوکت، اور کہاں عیسائی قبول حق کر رہا اور یزید کے دربار میں جاتے تھے الٹا ماجرا نظر آتا، لیکن وہاں بھی ایک عیسائی کی آواز حق نظر آ رہی، حارثہ ابن شرجبیل کی آواز حق نصارۂ نجران کی میٹنگ میں بلند ہوئی، اور سفیر روم کی آواز حق دربار شام میں بلند ہوئی. وہ دربار شام جس میں سفیر روم نے کھڑے ہو کے یہی تو کہا کہ مجھ میں اور عیسیٰ میں کئی پشتوں کا فاصلہ ہو گیا، لیکن حالت یہ ہے کہ آج بھی سارے عیسائی اس طرح سے میرا احترام کرتے ہیں جیسے میں اولاد عیسیٰ ہوں. اور تمہاری یہ حالت کہ نبی کا ایک نواسا اور اسے تم نے اس طرح سے شہید کر دیا، اور یہ کہا کہ آج تک ہمارے پاس حضرت عیسیٰ کے گدھے کا وہ کھر یا ناخن موجود جس پر وہ سفر طے کرتے، تو ہم اس کا اتنا احترام کرتے ہیں، اور وہ شخص کہ جس کی رگوں میں تمہارے رسول کا خون اور جس کا گوشت تمہارے رسول کا گوشت، اس انداز سے تم نے اسے ذبح کیا، اور خالی یہی نہیں کہ شہید کیا گیا بلکہ اس کی اولاد پر ماتم پر بھی پابندی لگائی گئی. اور کیسی پابندی لگائی گئی، کیسی پابندی لگائی گئی. ایک مرتبہ آئیے، ایک روایت پر جماعت الثانی کی ان تاریخوں کا حق ادا کیا جائے. جماعت الثانی کی 20 تاریخ ابھی نہیں آئی، اور میرا طریقہ یہ ہوتا کہ جماعت الاولی کے شروع سے لے کر 20 جماعت ثانی تک مصائب میں بیان کسی حوالے سے شہزادی کا رہتا. یہاں حسین شہید کر دیے گئے لیکن حسین کی اولاد کو حسین کا ماتم بھی نہیں کرنے دیا جا رہا. اور ایک مرتبہ چلے اس حوالے سے ہم چل کے رسول کی یتیمہ فاطمہ زہرا کے ماتم کو دیکھیں. پیغمبر کا انتقال ہو گیا, پیغمبر کے خاص الخاص صحابی اور مؤذن بلال نے ایک مرتبہ قبر رسول پر عہد کیا, اے اللہ کے رسول آج تک آپ کی وجہ سے اذان دیتا تھا, آپ نہ رہے بلال عہد کرتا ہے آپ کے غیر کی خاطر کبھی اذان نہ دے گا. لیکن بلال کو معلوم ہے ایک ایسا عہد ہے کہ اگر مدینے میں رہا تو میں اس کی پابندی کر نہ پاؤں گا. ہجرت کر کے شام چلے گئے, ابھی شام پہنچے ہی ہیں اور اونٹ سے اتر کے آرام کے ارادے سے بستر پر لیتے ہیں کہ خواب میں اللہ کا رسول آتا ہے اور کہتا ہے کہ اے بلال اگر سب نے مجھے بھلا دیا تو کیا تم بھی مجھے بھول گئے, اور اگر سب نے میرے اہل بیت کو چھوڑ دیا تو تم بھی میرے اہل بیت کو چھوڑ کے آ گئے. آئے بلال آنکھ کھلی, اپنی غلطی کا احساس ہوا, اس موقع پر علی کو, اس موقع پر زہرا کو, اس موقع پہ حسنین کو, پیغمبر کے ایسے صحابیوں کی ضرورت ہوگی جو احترام کرتے ہوں. بے اختیار کا لبیک یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول آپ کا غلام حاضر ہے. فوراً سواری تیار کروائی, واپس مدینے آ رہے. وہاں مدینے میں پیغمبر کے انتقال کے بعد لوگ ترس گئے بلال کی اذان سننے کو, مگر بلال کی آواز نہیں مل رہی. ایک مرتبہ مدینے کی سرحد پر کسی نے دیکھا بلال آ گئے, ارے بے اختیار وہ پاگلوں کی طرح دوڑا ہوا شہر مدینہ میں داخل ہوا, آواز دیتا چلا مدینے والوں ہماری خوش قسمتی محسن رسول بلال آ گیا. سارے مرد, ساری عورتیں, سارے بچے ایک مرتبہ گھروں سے تڑپ تڑپ کے باہر آئے. ہر طرف ایک آواز تھی, جا سیدنا بلال, جا سیدنا بلال, ہمارا سید بلال آ گیا, ہمارا آقا بلال آ گیا. ارے وہ بلال جو ملک حبشہ کا رہنے والا سیاہ پوست غلام تھا, آج اسلام لا کر اور پیغمبر سے محبت کر کے اتنا قابل احترام قرار پایا کہ سارا مدینہ کہہ رہا ہے جا سیدنا, ہمارا آقا اور سردار آ گیا. سب بلال کے ساتھ ہیں اور ایک ہی درخواست کرتے جا رہے, بلال ایک مرتبہ اپنی اذان سنا دو. اور بلال کہتے ہیں میں قبر رسول پہ قسم کھا چکا, میں قبر رسول پر عہد شریع کر چکا, اب میں اذان نہیں دے سکتا. بلال کا احترام, لوگ چپ ہیں. اتنے میں حجرہ رسول کے قریب پہنچے, ایک مرتبہ حجرے کا دروازہ کھلا, حسن حسین دوڑے دوڑے باہر آئے, چچا بلال ہمارا سلام تو لینا. بلال ایک مرتبہ جھکے, ایک کندھے پہ حسن کو بٹھایا, ایک کندھے پہ حسین کو بٹھایا. مدینہ کا سارا مجمع گھبرا گیا. بلال نے مڑ کے دیکھا, تم لوگ پریشان کیوں نظر آ رہے؟ کہا بلال آپ کا مقام اتنا بلند, آپ کا درجہ اتنا اونچا, اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو آپ کندھے پہ بٹھا رہے. ہائے بلال آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا تم لوگ اتنے جلدی بھول گئے؟ ارے یہ بچے میرے کندھے پہ آئے تو تمہیں اعتراض ہوا؟ یہ تو وہ ہیں جنہیں میں نے دوش رسالت پر بیٹھے دیکھا. اب بلال کی سمجھ میں آیا خواب میں رسول نے کیا کہا تھا. اتنے میں حجرہ زہرا کا دروازہ کھلا, ایک مرتبہ حبشہ ہی کی رہنے والی فضہ باہر آئی اور کہا بلال, بلال پہلے تو میری شہزادی فاطمہ کا سلام قبول کرو. ارے بلال کی کیا حالت ہوئی؟ وہی حالت ہوئی جب فاطمہ کی بیٹی زینب نے کربلا میں حبیب ابن مظاہر کو اپنا سلام بھجوایا تھا, بس وہی حالت آج بلال کی ہے. ارے مجھ جیسا سیاہ پوست غلام اور فاطمہ زہرا کا سلام مجھے ملے. اور پھر فضہ نے کہا لیکن بلال ایک خواہش بھی کی ہے شہزادی نے, اور وہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ تمہاری زبان سے اپنے بابا کا نام سننا چاہتی ہوں. بلال نے ایک مرتبہ شہزادوں کو اتارا, ہاتھ جوڑے, شہزادی سے کہہ دینا قبر رسول پر عہد شرعی کر چکا ہوں. فضہ گجرے میں گئے, تڑپ کے باہر آئے, بلال فاطمہ نے کہا ہے میرے حق کی قسم, میرے حق کا واسطہ, ایک مرتبہ اذان سنا دو. بس بلال اب کوئی عذر شرعی نہ رہا. فوراً ذہن میں آیا رسول تو کہہ گئے تھے فاطمہ میرا ٹکڑا ہے, فاطمہ کے لیے اذان دینا ایسا ہی تو ہے جیسے رسول کے لیے اذان. ایک مرتبہ گلدستہ اذان پہ پہنچے, کانوں میں ہاتھ رکھا, اللہ اکبر کہا, اور ادھر زہرا کی تڑپ کوئی دیکھے, حجرے میں جا کے سیدہ کی بے چینی کوئی دیکھے. ہر نماز سے پہلے رسول حجرہ زہرا میں ہوتے تھے, یہاں سے تیار ہو کے باہر نکلتے تھے, ادھر اللہ اکبر کی آواز آئی, زہرا تڑپ اٹھی, بابا
ذرا بستر سے بلند ہوئیے، اذان شروع ہو گئی ہے، ارے مسجد میں جانے کی تیاری کریں۔ ادھر بلال نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، اور زہرا دوڑ کے کبھی بابا کی ابا کو ہاتھ میں لے بابا ابا پہن لیجئے، کبھی بابا کی عصا کو تھامے بابا عصا ہاتھ میں سما دیجئے، کبھی بابا کے امامے کی جانب جائے بابا اذان درمیان میں پہنچ رہی ہے امامہ پہن لیجئے۔ اور ادھر بلال پہنچے اشہد ان محمد الرسول اللہ، ایک مرتبہ کہا تھا دوبارہ کہنا چاہتے ہیں، اجرے کا دروازہ کھلا فضا تڑپ کے آئے بلال چپ ہو جا، بلال خاموش ہو جا، تیری زبان سے اپنے باپ کا نام سننا تھا کہ میری شہزادی خش کھا کے گر پڑی، روتے روتے زہرا بے ہوش ہو گئی۔ اے شہزادی آپ اس مدینے میں یتیم ہوئی، بابا کا نام برداشت نہیں ہو رہا، لیکن بابا کا نام کتنے احترام کے ساتھ سنا، بلال جیسے صحابی سے سنا، گلدستہ اذان پہ سنا، ارے یہ آپ کی پوتی سکینہ، ارے یہ آپ کی بیٹی زینب و کلثوم، ان کا گھر بھی ختم ہوا، بابا بھی مارا گیا، مگر سکینہ بابا کا نام تو کیا سنے، ہائے بابا بھی نہیں کہہ سکتی، کہیں سے تماچے پڑتے ہیں، کہیں سے کوڑے کھانا پڑتا۔
پروردگار تجھے مصائب سیدہ زہرا کا واسطہ، آل محمد کے تمام ماننے والوں خصوصا اس ذکر رسول سننے کے لیے جو مومنین اور مومنات جمع ہوئے ہیں پاکستان کے مخصوص حالات اور ماحول میں، ان کو ان کی جان مال عزت آبرو اور اولاد کو دشمنان اہل بیت کے ہر شر سے محفوظ فرما۔ پروردگار